كان الرباط نجد ولا أحداث نجمع من نعباد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقد خاب من دساها درس نمبر 568 ایسا درس جس کے شروع ہی میں وہ یاد دلا دینا ضروری ہے کہ چونکہ بمشکل چار ہفتوں کے بعد ہمیں اس مرتبہ خود یہ سلسلہ درد بند کرنا پڑے گا. آج وہ پہلی مارچ ہے اور ان شاء اللہ 22 مارچ کا جمعہ ان گروپ کے سلسلے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر ایک تمیری رقطہ لانے کا سبب بنے گا. اس لیے اطمینان کے ساتھ کسی نئے موضوع پر گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اور اسی لیے ارادہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہوا مسائل خود کے دور پر کم از کم اس پروگرام کو مکمل کر دیا جائے جس کا تعلق دیگر مسائل میں موجودہ مراجی میں سے ایک یعنی آیت اللہ روحانی اختلافی مسائل کا بیان تھا. پھر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسائل کا بیان تو جیسے جتنا صحیح ہو جاتا ہے وہ کسی قسم کا زیادہ کرنا تو مشکل ہے, لیکن بات ان شاء اللہ وہیں سے شروع کی جائے گی جہاں اب کتنے مہینے پہلے یہ بات ختم ہوئی. البتہ آج کی حد تک یہ تو آئندہ کے لیے ہوا ہے کہ درس کا تقریباً پورا وقت مسائل کو دیا جائے گا. البتہ آج کی حد تک بات شروع کرنے کی خاطر اور یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ چونکہ ایک سال پورا رمضان ایسا گزرا کہ آپ حضرات کو رمضان کے حوالے سے بات کرنے کی مہلت نہ ملی, تو آج بات شروع کرنے کی خاطر اسی پہ موضوع بنایا گیا کہ رمضان کے بعد رمضان کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری چیز جو اسلام میں ایک مومن کے اعتبار سے آغاز ابتدا اور اسٹارٹنگ کے لیے رکھی ہم لوگ اسی چیز سے اختتام کر دیتے جہاں سے ہمیں اب بات کو آگے بڑھانا ایک عمارت بنائی جا رہی ہے اس کی بنیاد کھودی گئی. اب یہ بنیاد کھودنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کوئی عمارت بنے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بنیاد کھودنے کا مقصد ہمارا کام ختم ہو گیا. جیسے کھانے پینے میں شروع کی ایک ڈش ہوتی ہے جس کا نام اسٹارٹر ہوتا ہے, آدمی اسی سے بھی اتنا دور بھر لے کہ اسی کے کھانے کا ختم کر کے آگے چلا جائے. جیسے آپ حضرات کے یہاں بنیاد حضرات کا مقصد یہ ہے کہ جن کا تعلق کسی بھی اعتبار سے ہندوستان کے صوبہ گجرات سے دوسرے کے کھانے کا آغاز کیا جاتا ہے یا کیا جاتا تھا, جبکہ باقی ساری دنیا کا دفتر یہ ہے کہ دوسرے سے کھانے کا اختتام ہوتا ہے. خیر کھانے پینے کی بات ہے, اس لیے اس میں کوئی چالاکی چل جاتی تو اسی سے کھانا شروع ہوتا ہے, لیکن پھر پورا کھانا کر کے ختم بھی آخر میں اسی سے کیا جاتا ہے. بہتر عبادت اسلام کی ایسی کہ جس میں جہاں سے ہمیں کام اب آگے بڑھانا, ابھی تو ہم نے خالی عمارت کی بنیاد ڈالی, اسی کے لوگ کام کو ختم کر کے واپس چلے جاتے. کراچی میں ایسی کئی زندگی ہم کو نظر آتی کہ بنیاد کری ہوئی ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اسی حالت میں. مطلب نماز, نماز باقاعدگی کے ساتھ جو پڑھ لیتا وہ ایسے اطمینان کی سانس لیتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر دی. نماز اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, فنیشنگ پوائنٹ نہیں, نماز سے تو مومن کا آغاز ہو رہا ہے. یہ نماز ہے کہ جو باقی ساری زندگی کو بنانے والی ان میں صلاح کا تنہا عمل چاہ منتر. یہ نماز ہے کہ جو اس کے بعد حقوق الناس کی ادائیگی کا تقاضا کرتی. وہ نماز ہے جو اس کے بعد بے حیائی کے کاموں کو روکنے اور بے حیائی کے کاموں سے دور رکھنے کا جذبہ پیدا کرتی. وہ نماز ہے جو اس کے بعد رسم حلال کی جانب انسان کو لے جاتی. وہ نماز ہے کہ جس کے بعد انسان کو غذا کے اثر جیسی نقصانی خرابیوں سے بچنا چاہیے. لیکن ہوتا ہے اس کو بالکل برق اور اتنا برق ہوتا کہ بحث سے دشمن نماز اسی چیز سے فائدہ اٹھا کر نماز کے خلاف پروپیگنڈا کرتی. تو نماز پڑھنے والا اور خصوصیت کے ساتھ باقاعدہ نماز پڑھنے والا اور اس میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور اس میں بھی سپلینڈر میں نماز پڑھنے والا, اس کا اخلاق, اس کا کردار, اس کی عام زندگی کی دوری, اس کا کاروبار, ان سب میں اتنا زیادہ خراب اور حقوق ناز کی سامانی شامل ہو جاتی کہ مذاق کرایا جاتا کہ ایسی نماز سے کیا فائدہ. تو نماز پڑھ کے انسان دکان میں آ کے دھوکہ دے رہا تو جگہ یہی کہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں سوچنا یہ کہ اب سے ہمارا کام یہاں سے شروع ہونے جا رہا ہے. یہاں سے اب ہمارے اخلاق میں اور نفس میں ایک نئی تہارت تحقیقی حاصل ہوئی جس کے لیے نکال کی رسم نے دی. تو ایسا سمجھو تو جیسے ہر نماز کے بعد نہر میں غسل کر کے آئے, اب جو باقی زندگی وہ پاکیزگی کے ساتھ گزارنا لیکن ہوا کھولتا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جسے آپ نے اکثر مدارس خاندان جس کو محض جو قدرت پیدا نہ ہونے کا, عبادت کے غرور پیدا نہ ہونے کا, نماز پڑھ کے یہ خیال نہ ہے کہ جیسے ہم نے بندے ہی اللہ سے کوئی احسان کر دیا. اچھا اب یہ کیونکہ میرا موضوع نماز نہیں لیکن ایک عام مثال کے طور پر بات نماز کی شروع کی گئی کہ نمازیوں کا خاص ذہن بن جاتا اگر جب تک کہ معاشرہ دیندار تھا, یعنی پابند شریعت نہیں لیکن احترام تھا اسلام کی عبادتوں کو, تو نمازیوں کے یہ نقرے بھی لوگ برداشت کر لیتے تھے. ان کی نماخلاقی, ان کا سخت رویہ اور برداشت کرتے تھے کہ چلے بھائی ہے تو بہت نیک اور مقدس آدمی. لیکن اس عرصے کے بعد جب ان تمام چیزوں کی اہمیت ختم ہو جائے تو یہی سارے نمازی دین کے لیے سب سے بڑے مخالف پروپیگنڈے کا ذریعہ بنیں گے. جیسا کہ پاکستان آج کی جو بہت زیادہ بڑھتا ہوا طبقہ اس میں ایسے ہی نمازیوں کے حوالے سے خلاف دین باتیں کہی جاتی ہے. نماز کو ایک ایسی مثال جو ہر چیز کے آغاز میں سامنے آ جاتی, لیکن اسی میں دوسری مثال ہے روزہ. روزہ رمضان کا آخری دن آ گئے, چاند دیکھا گیا, عید منا لی گئی. اب اس کے بعد یہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر دی. وہ اطمینان کہنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ اہم ترین مہینہ پروردگار نے جو کچھ ہم پر عائد کیا تھا ان تمام حقوق سے ہم نے ادا کر دیا یہ کوشش کی. لیکن بس جنم کے رمضان ختم ہو اور عید آ گئی تو انسان یہ سمجھے کہ رمضان کے حوالے سے ہماری ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی. آپ نے پہلی رمضان بلکہ شاید اس سے بھی پہلے رمضان سے ایک ہفتے پہلے استقبال رمضان کے حوالے سے مسلسل یہ بات سنی ہے. اور اس سال ہی نہیں جب سے ہے سنبھالا کہ رمضان کے روزے کا ایک اہم ترین مقصد باقی گیارہ نہیں اگلا رمضان شروع ہونے کا انسان کو اتنی توانائی اور طاقت دینا, جسمانی نہیں روحانی, غذا کی طاقت نہیں کپڑے کی طاقت, تو باقی گیارہ نہیں جب رمضان کا مہینہ نہیں ہو تب بھی انسان اسی طرح سے اپنے آپ کے گناہوں سے بچا سکے یا کم از کم بچانے کی کوشش کرے کہ جتنا رمضان میں خود لفظ ماحول بن جاتا وہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ کتنے سال یہ ماحول چلے. اس لیے کہ دنیا میں جو مستقبل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ مسلمان ممالک کے دارے وہ ہے تو بڑے خطرناک, وہ ہے تو بڑے پریشان کچھ, لیکن فی الحال اسلامی ممالک ماہ رمضان اپنے ساتھ ایک ماحول دے کے آتا خود نقد ایک قسم کا ایٹموسفیئر کریٹ ہو جاتا جس کا نتیجہ یہ کہ کس مذہبی یا دینی یا روحانی ماحول کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ گناہ کر لیتے. یہ جو ایسا مذہبی ماحول بنتا اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ گناہ کر لیتے. یعنی میرا اشارہ ان لوگوں کی جانب کہ جو یہی کہہ کر روزے رکھ لیتے ہیں کہ جن کے لیے اس مہینے میں روزے رکھنا حرام اور ان سے کہا گیا کہ بعد میں روزے رکھے. بیمار آدمی مسافر ایسی کئی ایسی صورت ہے, لیکن یہی جواب دے کر کے وہ لوگ منع کر دیتے کہ نہیں رمضان کے روزے رکھنا پھر بھی آسان, پورا ماحول ہی ایسا بن جاتا رمضان کے بعد ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے تو چاہے ان کو رمضان میں روزے حرام بھی لیکن پھر بھی ان سے اچھے لگتے. بعد رمضان چاہے روزے واجب بھی وہ ان سے نہیں رکھے جاتے. جگہ کم رکھتے اتنے بگڑے ہوئے ماحول میں بھی اسلامی دنیا نے رمضان ایک ماحول تو بنا دیتا, ایک مذہبی ماحول, لیکن اس مذہبی ماحول, اس روحانی ماحول, اس تقوی کے ماحول یہ تقاضا نہیں کہ خالی 29 دن تک انسان ذمہ داری ادا کرنا, نہیں ایسی طاقت حاصل کرنا کہ باقی سارا سال یہ کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی. آپ نے جب سے ہوش سنبھالا رمضان کے آغاز میں جو بات کری کہ باقی سارا سال 11 کے 11 نہیں آپ کے جسم میں وہ جذبہ رہے, آپ کے جسم میں گناہوں سے ریزسٹنس کی وہ طاقت رہے. جس طرح سے رمضان نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا اسی طرح آئندہ زندگی میں بھی بچائے. اور یہی وجہ کہ ادھر رمضان کا مہینہ ختم ہو اور عید کا دن آیا. اب یہ عید کی نماز بڑی عجیب نماز, اس نماز کے حوالے سے اتنے سارے مختلف پیغام ہم کو دیے گئے. نماز عید وہ سمجھ لیجیے کہ ایک پہن ہماری آج کی اس تقریب کا اعلان. عید کے دوسرے پیغام تو میں اب تک رمضان کی محافل اور مجالس میں جیا کرتا ہوں. نماز عید فقط اس نماز عید کو غور کرنا, اور یہ نماز عید بھی آپ کے ذہن میں ہے تو یہ زہر سے پہلے پہلے پڑھ لینا. زہر کا مقصد کیا ہو کہ رمضان کے 30 دن کے بعد اب انسان جو عید کا پہلا دن آتا زہر تک تو ویسے ہی دنیا تک چٹا رہتا, پورا ماحول 30 دن کے اندر بن گیا. جب انسان زہر سے جاگنے کا عادی, جب انسان رات گئے تو جاگ دن میں 10-12 بجے سے چلے ابھی چلا تو زہر کا سکتا لوگوں سے زیادہ دقت ہونے کا امکان نہیں. اور اس میں عید کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ جتنے جلد پڑھ لی جائے وہ مناسب. بقرعید کی نماز میں یقیناً یہ حکم کہ دن پہلے پہلے تو زیادہ بہتر. اچھا یہ بات شروع میں واضح کر دی جائے تو یہ کوئی واجبات کے مسئلے بیان نہیں ہو رہے, لیکن اسلام کے خواہش ان احکامات کے ذریعے سے اسلام کی تمنا, اسلام چاہتا کیا ہے صرف نماز عید کو اس وقت لینا. لیکن اس نماز عید ایک مسئلہ یہ کہ اتنی لمبی نماز ہو جاتی اور 5 اور 4 قدم اتنے زیادہ بھاری لوگوں کو لگنے لگتے کہ اس جانب توجہ نہیں ہوتی تو اس نماز کے ذریعے پیغام کیا دیا جا رہا. زیادہ فکر اس بات کی ہوگی کہ کسی طرح جلدی سے یہ ایکسرسائز ختم ہو اور اس سہمت سے ہم نجات حاصل کریں. لیکن اسی نماز عید کے اندر اس کو قدر خود اپنی جگہ اس مقدر پر آئے اسے بھی میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. نماز عید کا قدر یہی پہلا جو رمضان کا مہینہ ختم ہو گئی, رمضان کا مہینہ ختم ہو گئی اگر یہ لفظ خدا کے لیے صحیح, خدا کو پریشانی اور تشویش ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دامن کے بھائی اس سارے مقصد کو پرانوش کر اس طبیب کی طرح, اس معالج کی طرح, اس ڈاکٹر کی طرح جسے کسی مریض کا علاج کرتے ہیں خالی اپنی فیس کی فکر نہیں ہوتی بلکہ مریض کی صحت یابی بھی اسے عزیز ہوتی. تو جس طرح اس کے علاج کے نتیجے ایک مریض صحت مند ہو اور وہ رسپت ہو رہا ہے اسپتال یا علاج ختم ہو رہا تو جاتے جاتے نصیحت کی جاتی کہ دیکھیے یہ تو آپ کا علاج ہو گیا لیکن اگر آپ نے دوبارہ لاپرواہی, اگر آپ نے دوبارہ نہیں غلطیاں, اگر آپ نے کھلا کھلا چیز کا آئندہ خیال نہیں رکھا, اگر آپ نے اپنی زندگی کا طریقہ آگے نہیں بدلا, اب آپ کو اپنی زندگی بدلنا, اب آپ کا مطلب یہ صرف اور ساری زندگی سے نجات حاصل کرنا, مثلاً آپ کو کھلا کھلا ورزش کرنا, یہ سارے مشورے دیے جاتے کہ اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا تو جتنا بھی آپ نے علاج کے ذریعے سہمت اٹھائی چاہے وہ پیسے کی ضرورت, چاہے وہ اپنے جسم پر دباؤ اور مختلف قسم کی علاج کے آلات کی ضرورت, اس سب دیتا ہوں دوبارہ یہ بیماری آ جائے اور شاید زیادہ خطرناک طریقے سے آئے, شاید اب اس کا علاج ممکن ہے. وہ قریب تو یقیناً یہ مشورہ نہیں دے گا جس کی یہ خواہش ہے کہ آپ دوبارہ اس کے پاس جائیں. جس کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے، لیکن اگر بڑا یہ اندر بھی تو علاج مکمل کرنے کے بعد اس خوشی کو جس میں ساتھ بیماری سے نجات پانے کی خوشی منا رہے، وہ ساتھ سے یہ نصیحت کرنا اپنا گھر سمجھے گرم دار والے، ایک مہینے کے اس علاج کے بعد یہ ہمارے جسم کا علاج کم اور ہمارے ایمان کا علاج دیا گا، اب جب ہمیں چھٹی دے رہا ہے، اب جب ہمیں اسپتال سے رخصت کیا جا رہا ہے، تو جاتے جاتے یہ نصیحت کی جا رہی کہ خیال کرنا جو کچھ یہاں سے فائدہ لے کے گئے اس فائدے کو بچانا ہے، اسے برقرار رکھنا ہے، ایسی حماقت نہیں کرنا کہ اس سے بھی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ سناج ہمارا خدا ایک طرح سے الوداعی مکالمہ ہو رہا ہے نماز کی، نماز عید رمضان ہی کا حصہ سمجھا جاتا، الوداعی مکالمہ ہو رہا اس نماز عید کے بعد تو اگلے سال تک جو روزانہ کی جمعہ نماز ہے جس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں، تو ویسے ہی ہم کر جاتی رمضان کے حوالے سے، اب اس کے بعد ہمارا خدا کا کوئی مکالمہ نہیں ہوگا سوائے حج کی۔ وہ تو آپ کو یاد ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کے آخر مکاتی ہوئی جنا کی روایت سنائی جاتی کہ اگر صرف رمضان میں اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکا تو کوئی راستہ نہیں ہے سوائے حج کے، حج کو چھوڑ دوں، اور بقرعید حج ہی کا ایک حصہ، تو رمضان کی حد پر پہلی رمضان سے جو خدا کے قریب ہوئے ادب یہ آخری چیز نماز ہوگی، نماز عید کے بعد ہماری عام زندگی شروع ہو جائے گی، وہی یومیہ کی پانچ نمازیں، وہی کھانے پینے کے آفات، وہی سونے اور جاگنے کے طریقے، تو جاتے جاتے نماز عید کے ذریعے خدا ہمیں پیغام دے رہا ہے نماز کے بارے میں ہر ایک کو معلوم کہ جتنا قریب ایک محنت حالت نماز میں خدا کے قریب ہوتا زندگی کی کسی اور حالت میں خدا کے اتنا قریب نہیں ہوتا، اسی لیے اس کے لیے لفظ معراج استعمال کیا گیا اور صلاح کے معراج میں رمضان کے حوالے سے آخری آپ کی بات ہو رہی ہے، تو ایک تو اس کے سمجھ میں کتنا اہم پیغام، اگر اسی کا انسان غور کر لے تو یہ ساری تقاریر اور یہ ساری جو قدوس کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ اللہ انی اسألک بحق ھذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا اس دن کے اس دن کا وسیلہ دے، اس ہماری خوشی منانے کا ذریعہ نہیں، اس دن کا وسیلہ دے، اتنا بابرکت اتنا مقدس خدا کی بارگاہ میں اتنا محبوب دن تو اس کا وسیلہ دے کے دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہی رضا جو علماء کرام نے لکھا کہ شب قدر سے کوئی اہمیت نہیں، شب عید ہے روز عید، لیکن یہ غلط تقریر کا عنوان ہے، آج یہ بات نہیں، وہی سدن گزر گیا، آج تو عید کے بعد آئندہ سال تک کا پھیلا، لیکن اس کے بعد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرام وطن و سرف ہے میں مزید ایک مرتبہ رسول علیہ رسول کا تذکرہ کرنے کے بعد بہت ہی اہم خطرہ، اس کا ترجمہ اگر انسان کو ذہن میں رہے تو شاید کبھی آپ اس کام کی اٹھتے تو کیا واقع یہ جو میں نماز عید کے خدمت میں کہہ رہا ہوں کیا واقع یہ نہیں برا ہے کہ نہیں، تو ہماری طرف سے خدا کی بارگاہ میں جانے والا حکم، باقی نماز خدا نے کہا کرے سب کر رہی حکومت ہماری طرف سے، ہم خدا سے برا کرتے ہیں، یہ ہماری طرف سے آغاز ہوا بات کا کہ اے خدا میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا سوال اس کے آگے کہ ہم سے بتل نہیں کی کل لوگ صحیح اور کل کا دل ہے محمد عالم احمد وہاں تو خرج من کل سور اخرج تمہیں ہے محمد عالم احمد، وہ پکڑا جو جب نہیں بہا کہا جا رہا ہوتا تو آدمی اتنا تھک چکا ہوتا کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اسی طرح جلدی سے مکمل ہو، لیکن یہ آپ کی دعا ہے، یہ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اے خدا مجھے ہر خیر میں داخل کرنا، جو نہیں کہا پیس ہے پیس پورے ہے، ہر خیر میں داخل کرنا جس میں تم نے رسول علیہ رسول کو داخل کیا، کیا دل سے نکلنے والی یہ دعا ہے کہ نہیں، اور اس سے اہم اس کے بعد کا خطرہ اس لیے کہ ہمارا موجودہ معاشرہ نیکیاں کرنے کا پھر بھی تیار ہوگا مگر وہ ساتھ میں یہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ گناہوں کی اجازت بھی ملتی ہے، نہ نماز پڑھنی جائے گی، نہ روزہ رکھ لیا جائے گا، نہ عمرے اور حج پہ چلے جائیں گے، اب الحمدللہ وہ ماحول پہ نہیں رہا کہ لوگ ہر روٹی سے بھی پیسہ چھڑانا چاہتے، کچھ نیکیاں کرنا چاہتی لیکن ساتھ ساتھ اسی کے پیر میں کچھ گناہوں کی اجازت بھی ملنی چاہیے. اور اس کے بعد آپ خود خدا عید کا حوالہ دے کر یہ دعا کر رہے کہ آپ کو خدے زمین میں تم لوگ پوری اے خدا, اور یہاں بھی لفظ ہے تم لوگ پوری ابھی سنئی تم لوگ, اور اے خدا مجھے نکال کے ہر اس خرابی سے اخرج کا بھی ہے محمد وعلی محمد, جس میں سے تم نے رسول علی رسول کو نکالا کیا جاتا دل کی گہرائی حالت سے خلوص کرور گزارے عالم سے یہ دعا کی جا رہی واقعات انسان کا دل انسان کا سارا جسم انسان کے جسم کا مطلب رونتا رونتا یہی کہہ رہا کہ اے خدا میں ہر اس برائی میں ہر اس گناہ میں ہر اس شر سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے رسول علی رسول دور معصوم ہونے کے بعد وہ عظمت جس بلندی پر دوارا سمجھ میں ہم کہہ رہے ہیں خدا ہر اس خرابی سے ہم کو دور کرنا ہے, اے خدا ہر اس گناہ سے ہم کو دور کر دے جو رسول علی رسول سے دور تھا. لیکن سر بات اپنے جسم کی حد تک اور اپنے گھر کی حد تک اور اپنے حصول اور رس کے ذریعے کی حد تک ہم اس معاملے میں خود خدا سے تعاون کر رہے کہ نہیں اچھا یہ طرح نہ چلا میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس جملے کے ذریعے اسلام رمضان کے اختتام پر عید کا پہلا دن بھی ایسا کہ بالکل صبح کا آغاز ابھی ہماری صبح شروع ہو رہی ہے, اب اس کے بعد ہم دنیا میں جا کے محبت کروں اس دن خدا ہم سے کیا خواہش کرتا ہمارے دل میں کیا تمنا ہونا چاہیے, ہم کیا خیال لے کر اپنے گھر سے باہر نکلے, ہم کیا خیال لے کے مسلے سے ہٹے, خیال یہی کہ ہر اس چیز سے بچنا کہ جس سے رسول آنے رسول بچے. لیکن اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے, انسان اس دنیا میں رہ رہا جنت میں نہیں بغیر سکسیس جنت تک بھی شیطان کا ایک گیا جس کی بنا حضرت آدم کو جنت سے نکلنا پڑا, اور یہی سبب کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بدترین میں خاصی بحث ہوئی تو یہ جنت پر کی جنت کی جس سے آدم کو نکالا گیا کیونکہ وہ اپنی جنت وہاں تو شیطان جاری نہیں سکتا, ہم جنت میں نہیں رہ رہے دنیا میں رہ رہے اور یہاں تو شیطان سمیت رہ رہے, اللہ خالی آدم اور حوا کو نہیں بھیجا ساتھ میں شیطان کو بھی بھیجا, تو ایک طرف ہماری یہ تمنا تو ہے کہ خدا ہمیں ہر اس خرابی سے دور کر دے جس سے رسول آنے رسول دور تھے. لیکن طریقہ کیا, یہ ممکن کیسے ہم جیسا گناہ گار غیر معصوم ماحول میں رہنے والا شیطان جیسا پہچانے والا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, آدمی سب بھی لگا اگر اس کے لیے تو طریقہ بھی ہونا چاہیے, آدمی دریا میں قدم رکھے اور خواہش یہ ہے کہ میرے پیر گیلے نہ ہونے کا یہ کیسے ممکن, کوئی نہ کوئی پہلے اس کا انتظام کرنا پڑے تو عمر کے بعد میں عمر اس سے پہلے نماز عید میں جو پورے کروائے گئے طریقہ یعنی احتیاط پہلے بچنے کا طریقہ پہلے علاج پہلے ہے, خرابی کی جانب بعد میں اشارہ کیا گیا, عمر نے یہ کہا کہ پہل کہ ہر خرابی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا کہ جس خرابی کے اندر جس خرابی رسول علی رسول کو بچایا گیا, طریقہ کیا یہ کیسے ممکن, یہ ہے نماز عید کا اصل پیغام, کہ اصل تو میں نے غلط کہا اہم پیغامات میں سے ایک پیغام, لیکن اکلمندی کا تقاضا یہی ہوتا کہ آدمی احتیاطی تدابیر ہمیشہ پہلے سے اختیار کرتا, کبھی کہ ہنگامہ ہونے کا امکان ہے پہلے سے نقل ایمبولینس پہنچ جاتی, آج کل کرکٹ میچ میں بہت شور ہو رہا کہ کہیں بجلی نہ چلی جائے تو پہلے سے انتظام کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو فوری طور پر جو تبادل موجود تو یہ دو ہم سے بعد میں ملوائی یہ بعد میں کہیں البتہ ہے اتنی اہم دو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں نیا مرتبہ مسلسل 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 ایک چیز کی بار بار تکرار تو بھی اس کی اہمیت بیان کرنے کا کافی, لیکن اس کا طریقہ اس سے صحیح آ رہا ہے. ناظمین کی روایات سے چل کے دیکھی کہ نماز عید پڑھنے کے کتنے طریقے بیان ہوئے, نماز عید کے دو طریقے روایتوں میں آئے, اگر ایک الگ بحث کہ خود نماز عید غربت ایمان میں واجب ہے کہ سنت, اور خود نماز عید کے جو دو طریقے آئے ہیں روایتیں اس سے اکثر بھی ہم نماز عید کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ساری الگ بحث, ابھی مسائل سے پہلے شروع نہیں ہوا, اس میں ہم ایک دوسرے سے جلاتے نہیں. دونوں طریقوں کے اندر جو دو طریقے آئے, دونوں طریقوں کے اندر ایک سورج کا نام بعض روایتوں میں ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز عید پڑھو تو پہلی رکعت کے سورہ آلہ اور دوسری رکعت کے سورہ شمس پڑھو, اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ جب نماز عید پڑھو تو پہلی رکعت میں سورہ شمس اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ ہو. اور یہ قرآن کے وہ تین سورج تو جس طرح شب قدر کے حوالے سے اکثر یہ میں بات کرتا ہوں کہ اگر اعمال شب قدر سورہ عنکبوت سے سورہ روم اور سورہ دخان کا نام نہ ہوگا تو شاید بہت سارے مومنین کے یہ معلوم بھی نہ ہوگا کہ قرآن میں اس نام کا کوئی سورہ ہی پایا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر نماز عید میں ان سورج کا تذکرہ نہ ہوگا تو شاید بحث کے لوگ زندگی میں کبھی بھی یہ سورج نہ پہنچے حالت نماز قرآن میں آ جاتے سورج اور دوسری بات. اب یہ تین سورج یا تو سورہ آلہ اور سورہ شمس ان کا کمبینیشن چلے گا یا سورہ شمس اور سورہ غاشیہ. اچھا دیکھیے سورہ شمس دونوں روایتوں, ایک چھٹے امام کی روایت ہے ایک آٹھویں امام کی روایت, دونوں روایتوں میں سورہ شمس کے پڑھنے کا تذکرہ. اور اتنی سی بات ہو ہمارے قوم کا بچہ بھی جانتا ہے کہ دراز ہمیشہ امید بعد میں ہوتا ہے سورج کا دیر ہوتی ہے. اب کئی نماز اسلام میں ایسی گئی تو جس نے یہ طریقہ بدلا گیا یقین وہ تو اپنی جگہ ہے کہ بعض نمازوں میں خلوص پہلے ہے رکو بعد میں, اور بعض نمازوں میں رکو پہلے ہے خلوص بعد میں ہے جس میں نمازیں چھپا, لیکن سورہ سمجھ کی حد تک کوئی نماز آپ کو ایسی نہیں ملے گی. تو جو آپ سورہ آپ نے پہلے پڑھا اس کے بعد اب آپ خلوص پہلے جا رہے ہیں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تینوں سورہ کی تشریح کروں, لیکن وہی جملہ جو میں ہمیشہ شب قدر کے حوالے سے کرتا ہوں کہ ہمارے شب قدر میں یہ تین سورے کرتے ہو اس کو بھی غور کرتے چاہیے کہ قرآن کے چودہ میں سے انتخاب کیا گیا تو فقط ان تین سورے کا انتخاب کیوں ہو. جب ہماری عام زندگی جو سارا سال ہم قرآن سے اٹیچ رہتے ہیں تو یہ تین سورے کبھی بھی نہیں, سورہ رحمان ہے سورہ یاسین, اسی طرح سارا سال یہ تین سورہ ہمیں اپنی نمازوں میں کسی بھی نماز میں پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, لیکن نماز عیدین میں خاص اس کا حکم دیا گیا. کبھی اس حوالے سے غور کیجیے گا, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, میں فقط دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. صرف دو چیز, یہ صرف ہمیں اس لیے تھا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کر رہا, مگر عید کے حوالے اور عید نہیں ہمارا موضوع رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا, رمضان کے حوالے سے کافی جتنی چیزیں آپ نے سنی رمضان کے ساتھ کے حوالے سے پیدا اور دونوں سورج ہے. پہلا تو سورج شمس جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ چاہے نماز عید کا طریقہ چھٹے امام بیان کرنا رہے اور چاہے نماز عید کا طریقہ آٹھویں امام بیان کرنا رہے, دونوں نے کہا کہ کس سورج کے بغیر نماز نہ کرنا. اگر کوئی پوچھوں میں چلا تو یہ کہ نماز عید آپ چاہے تو امام دونوں کے ذریعے نہیں پڑھ سکتی, لیکن جو امام کی طرف سے تاکید ہے تو چاہے وہ چھٹے ہیں کہ آپ نے دونوں نے یہ کہا, ایک تو یہ عزیز اور پھر سورہ شمس آپ نماز عید میں سے بڑھو اس کی دوسری اہمیت سے بھی, یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن کو زیادہ سے زیادہ تیار کیا جا رہا ہے جو غیر تو کرے کہ اس سورہ کی خصوصیت کیا. دوسری چیز پورے قرآن اگر کے پروردگار عالم کئی چیزوں سے پسند کھا لی, لیکن سورہ شمس قرآن کریم کا واحد سورہ جس میں سات چیزوں کے پسند ایک جگہ پہ کھائی گئی, ایسا لگا کہ خدا نے پسند کھانا شروع کی تو بس پسند ہی کھاتا چلا جا رہا. سات غیر الگ عربی اور کے معنی بھی دیتا اور غیر الگ عربی میں پسند کے معنی بھی دیتا, رمضان خدا کی پسند, غل قرآن قرآن کی پسند, غل شمس سورج کی پسند, سات پسند ایک مرتبہ ایک ہی جگہ پہ کھلا جا رہا ہے. قرآن نے جہاں جہاں پسند کھائی ماہ رمضان تفسیر کی محفلیں میں آپ نے سنا ہو کہ کوئی ایسا اہم پیغام دینا, عام زندگی میں بھی ہمارا طریقہ یہ کہ پسند وہی شخص کھاتا ہے جو عام جو صبح صحت سے کوئی یاد کر رہا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو یقین کریں, لیکن اس کا اندازہ ہے کہ لوگ آسانی سے میری بات نہیں مانیں گے. چنانچہ میں قسم کھاتا اور اسلامی معاشرے میں جب قسم کھائی جاتی تو سننے والوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی, ان کی توجہ بھی بڑھ جاتی اور وہ اس بات کو زیادہ یقین کرنے لگتی, جب تک کہ بہت ہی زیادہ اس سے حضور کا ماحول تھا. خدا قسم کھا رہا, ایک قسم بھی کھا تو مومن کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے کہ آج آسن کیا ایسا اہم اعلان ہو رہا کہ خدا سے قسم کھانے کی ضرورت ہے, اور کہاں ایک نہیں سات قسمیں خدا کھا رہا, ایک قسم کھا. میں نے متعلق کیوں اس سے یہ اہم پیغام ہو رہا پتا چلا. جیسے قرآن میں ایک دو جگہ کے وہ قسم آئی, نہ رسول کی رسالت یا رسول کی سچائی کے بارے میں قسم آئی, جبکہ اور جگہ وہ قسم آئی ہے جس میں رسول کو سچا قرار دیا گیا. یہ سات قسمیں جو کھائی جا رہی اس میں کوئی اتنا اہم ترین اعلان کیا کہ حیران ہو جاتا, نہ توحید کا تذکرہ ہو رہا, نہ رسالت کا تذکرہ ہو رہا, تذکرہ کس چیز کا ہو رہا ہے, ایک اعلان کرنا ساتویں قسم نسل و مستقبال. قسم ہے انسان کی اور ان چیزوں جس سے وہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے, تو الحمہ فجور ہے وہ تخوا, اس کے بعد وہ اصل پیغام جس کے لیے سات قسمیں کھائی گئی, تو الحمہ فجور ہے وہ تخوا, ہم نے الہام کر دیا. الحمہ عربی کا بول جس کا مصدر اردو میں استعمال ہوتا, قسم ہے انسان کے نفس, تو الحمہ ہم نے الہام کر دیا اس کو فضول ہے, تمام کی تمام اس سے فضول کی چیز وہ تقویٰ ہے اور تمام تقویٰ والی بات ہے. یہ اعلان کیا خدا اصل پیغام اس کے بعد ہے جس کے لیے سات قسمیں کھائی گئی. ہم نے الہام کر دیا انسان کو ہر اچھی چیز سے ہر بری چیز, یہ وہی پیغام جسے علم کلام میں اس طرح کہا جاتا کہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے جو رسول بات سنی. اگر کوئی نبی اور کوئی امام دینا تب بھی انسان کا اپنا نفس جانتا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, وہ تب تک اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہ ہو, لیکن یہ ضرور اس کے دل میں ہو کہ پیدا کرنے والے کے سامنے جھکنا الحدہ حضور ہے وہ تقویٰ. ہر نفس کے اندر یہ دو چیزیں, یہاں پر رکھ کے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا صرف خرابی کا آغاز مشکل ہوا, لیکن اپنی حد تک جب بھی میں نے وہ چیز بیان کی بڑی کوشش کی کہ یہ خرابی پیدا نہ ہونے پائے, لیکن میرے بعد بہت قابل احترام علماء اور خطبہ اس موضوع پر اختیار کیا لیکن ذرا شدت کے ساتھ, تو الحمہ حضور ہے وہ تقویٰ. دو منٹ کے لیے میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا, انسان کو نیکی اور برائی کی تمام باتوں کا الہام ہو گیا, رسول امام صرف اسی الہام کو واضح کرنے کے لیے آتے, ہمارے نفس کو پتا ہے اس کی چیز کیا, وہ صرف اسی پیغام کو واضح کرنے کے لیے آ رہے. اب ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے, انسان کی تربیت اور انسان کے ماحول کے اثرات, میں نے بھی اس پہ بہت تقریریں کی اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا, لیکن ان تقریروں کا کبھی یہ نتیجہ نہ ملے کہ آدمی کسی مرحلے میں جا کے مجبور ہو جاتا ہے. مجھے کبھی یہ ڈر بھی لگا, چنانچہ میں نے اس کے پھر مقابلے میں دوسری باتیں بھی بتا کہ ایسا نہ کہ یہ تقریریں سننے کے بعد آپ اس نتیجے میں پہنچے کہ اگر کسی بچے بدقسمتی کی وجہ سے اس کے بچپنے سے حرام غذا ملتی رہی, حرام غذا کے اثرات کئی تقریریں ہیں, حرام آواز کے اثرات تقریریں بھی لفظ کہیں نہیں, کئی کئی اثر ہیں اس بات پر حرام نہ ہو, تو اب یہ ساری چیزیں بچے کی تربیت میں اہم ترین حصہ انجام دیتی. ابتدائی سے وہ اگر حرام غذا کھا رہا, ابتدائی سے اگر وہ حرام آوازیں سن رہا, ابتدائی سے اگر اسے حرام ماحول ملا ہوا, تو یقیناً یہ ساری چیزیں اس کو گزارتی. لیکن یاد رکھیے کہ انسان کے فطرت کو اللہ نے ایسا بنایا کہ کبھی بھی انسان مجبور نہیں ہو, یہ تو ہمارے ہی ہے اصول دین میں سے دوسرا اہم اصول. اب ایسا نہیں کہ اگر کوئی بچہ حرام غذا کھاتا ہے اور اسی میں پیدائش سے لے کے جوانی کے اندر میں پہنچ گئے, اب ہم کہیں سے بگڑنا ہی بگڑنا ہے,
اور یہ کہیں کہ ساری ذمہ داری اس کے والدین کی ہے. ابتدائی سے ایک بچہ فلمیں دیکھتا اور گانے کی آوازیں سنتا ہے. ابتدائی سے ایک بچے کو شراب و کباب کا ماحول اس کے والدین نے دیا. مگر یاد ہے فطرت انسانی ان سب کے باوجود الحمہ فطور و تقوا قرآن کی یہ بات اپنی جگہ سے واپس بہرحال اس کے دل نیکی اور برائی کا فرق موجود ہے. سنا کے بدترین ماحول میں پرورش پانے والی بدترین غذا کھانے والی بدترین والدین کی آغوش سے جوان ہونے والے وہ بھی اگر سنبھلنا چاہے تو سنبھل سکتے بلکہ سنبھل کے اتنے اچھے بن سکتے کہ بعض اوقات کسی مشتحد اور مرغے کے گھر میں پیدا ہو اس ماحول میں پروان چڑھنے والا بھی ویسا نہیں بن سکتا. یہ بھی میں نے ذرا احتیاط کے ساتھ کہا. ورنہ اس لفظ کے بدل کے میں یہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ جب اس نبی اور ایمان کے گھر میں پرورش پانے والا بھی ویسا نہیں بن پاتا تو یہ اچھی ہمیشہ ذہن میں رکھے ہو. میں نے اس کا خیال کرتے ہوئے تقریریں کی لیکن ہوتا یہ کہ تقریر کی روانی اگر ایک دو جملے بیچ میں ایسے آ جائیں کہ جس کا مطلب یہ بتانا ہے کہ خرابیوں کے باوجود بچہ صحیح ہو سکتا تو ایک دو جملے لوگوں کے سر پہ سے گزر جاتے. لیکن بعض میں نے تقریریں اور کتابیں آج کل ایسی پڑھی جس میں تاثر ہی یہ دیا جا رہا ہے کہ جس نے حرام غذا کے پرورش پائی کا سب کو بگڑ ہی بگڑ گئے. جس نے موسیقی اور دشنکینا کے ماحول پھر سنبھالا وہ تو بگڑ ہی بگڑ گیا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بلکہ جو تاریخ جہاں سے تاریخ اسلام شروع ہوتی ہے وہ پہلا سبق ہی ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے قبول کرنے والے اور مخلص قبول کرنے والے یقیناً شروع شروع کچھ منافقین بھی سب سے اسلامی میں داخل ہو گئے لیکن وہ بالکل مخلص تھے. وہ سب کے سب تھے جو آرام ماحول میں پیدا ہوئے جنہوں نے آرام غذا کھائی جنہوں نے آرام اثرات اپنے چاروں طرف دیکھے جن کے والدین جن کے دوست جن کے رشتے دار آپ ماحول دیکھیں وہ آپ مار یاسر چاہے وہ ابو ذر غفاری ہو چاہے وہ سلمان فارسی ہو جب سلمان فارسی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا کہ وہ تو حضرت عیسیٰ کے فوسیہ میں سے فوسیہ کو چھوڑ دیں چاہے وہ بلال حبشی چاہے مولا کائنات کے سازیوں کی سب اندر یہ سب کس گھر میں پیدا ہوئی ان سب نے کس ماحول میں پرورش تھا ان سب نے ہاتھ کھول کے کیا دیا ان کے یہاں کون سا تقوی اور دین تھا. تو یہ قرآن کا اعلان کہ انسان درخت نہیں درخت کی یہ خصوصیت کہ گندم کو بولا تو گندم ہی نکلے گا اور جو کو بولا تو جو ہی نکلے گا. انسان ایسا نہیں گندم کے پودے سے جو نکل سکتا اور جو کے پودے سے گندم نکل سکتا. سنا اردو میں کچھ محاورے پہلے ہی سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. منہ کے گھر میں ایسا بیٹا پیدا ہو سکتا تو قرآن اس کی مذمت کرے اور اس کے درخت ہمارے سامنے یزید کے گھر کہ جہاں سے زیادہ بدتر ماحول کہیں کرنا ہوگا اور وہاں کی طرح یزید جیسا اب فرق اور دیندار انسان سامنے آ سکتا. یہ ہے فعل ہونا حضور یا تقوا اور پیغام پیغام نماز میں یہ پیغام صرف عید کے دن ملتا ہوں باقی سارا سال کوئی نماز ایسی نہیں جس میں پورا وہ شمس و دعا پڑھا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد سات فصلیں اٹھا کر خدا یہ اعلان کر رہا یہ جو پہلے والی چیزیں فعل ہم آپ اردو رہا وہ تقوا یہ خدا کی طرف سے پیغام اعلان نہیں یہ اس کی تیاری ہے کہ جو اب کہا جا رہا اور اب کیا کہا جا رہا بس افلاح من زکاہ وقد خاب من زکاہ. 6666 قرآن کی آیتیں 114 قرآن کے سورے قرآن کے علاوہ بھی پروردگار نے 113 دوسری کتابیں نازل کی 1,34,000 انبیاء آئے 12 امام یہ سب کے سب ساری زندگی مل کے جو کہا وہ سورہ وشم کی ایک آیت کی تفصیل پیغام ایک آیت کا اسی پیغام کو 1,34,000 انبیاء نے پیش کیا. یہی پیغام 12 اماموں کی ساری زندگی کی محنتوں کا خلاصہ یہی پیغام پورے قرآن کا خلاصہ یہی پیغام 114 آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا عنوان قد افلح من زکاہ وقد خاب من دستہ نجات وہی پائے گا جو اپنے نفس کو پاک رکھے گا وقد خاب اور تباہی اسی کے لیے من دستہ جس نے اپنے نفس کو گندا اور پلید کر دیا. ایک جملہ نماز عید ایک جملہ سارے رمضان کی محنتیں فقط ایک جملہ اس کو سمجھ لیا اور اس پہ عمل کر لیا, سمجھئے پورے رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا. قد افلح فلاحا من زکاہا, جس نے تزکیہ کیا, جس نے پاک رکھا اپنے نفس کو. وقد خابہ اور برا انجام ہوا, من زکاہا, کہ جس نے فریبی اور نجاست کو اپنے نفس کے ساتھ داخل کر دیا. اب یہ اعلان اس کے بعد قنوت پڑھنا ہے آپ کو, اور اس قنوت کے اندر آپ کو خدا سے یہ دعا مانگنا جو آپ سن چکے. اب یہ پیغام اپنے نفس کو پاس کرو تو نجات ملے, ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی. وہ پیغام کہ دعا مانگو خدا سے, خدا سے دعا مانگو, اور شروع کیا ہے ارادہ کرو. دو چیزیں ہوں, ہر کام کا انسان پہلے ارادہ کرتا, ارادہ کرو کہ یہ کام کرنا, اور یہ پتا کہ جب تک کہ خدا کی مدد نہ ہو بیکار خدا سے مدد مانگو. ان دو کی بھی ایک چیز اور ہے جس کے بغیر سب بیکار ہو جائے گا, ایک چیز اور وہ کیا, بہت ہی اہم پیغام, لیکن وقت گزر گیا, چنانچہ اشارہ بھی کافی. جسم بآتا اشفا وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیا وکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. دیکھیے, ایک اعلان آپ کی زبان سے کروا دیا کہ اپنے نفس کو پاک کرو تو نجات ملے, یہ گویا آپ نے دیا. آگے آپ نے دعا سے خدا سے دعا کی کہ خدا میری مدد کرے, مگر ارادہ کرنے کے بعد آپ ناکام رہے, دعا کرنے کے باوجود آپ ناکام رہے, جب تک کہ یہ بیچ کے مرحلے سے نہ گزرے. بہت ہی اہم مرحلہ ہے یہ بیچ کا مرحلہ. تذکرہ کر رہا ہے قرآن اس دعا اور قنوت کے درمیان میں, قوم سمود کا تذکرہ اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ تو وہ پہلی قوم تھی جس پہ عذاب آیا, نہ وہ آخری قوم تھی کہ جس پہ عذاب آیا. ایک مرتبہ قوم سمود کا تذکرہ کیوں, بجائے اس کے کہ میں اپنا اندازہ آپ کے سامنے پیش کروں اور زیادہ وقت لگاؤں, کلام امام سے استفادہ کی. نہج البلاغہ ایک خطبہ میرے مولا کا فقط قوم سمود کے بارے میں, اگر کہ تین لائنوں کا خطبہ ہے طویل, لیکن پورا خطبہ قوم سمود کے بارے میں. اور اس خطبے میں میرا مولا جو پیغام دے رہا, اصل میں عید کے دن نماز عید کے ذریعے سے یہی پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا. پیغام نہیں, پیغام تو پہنچ گئے, اپنے آپ کو پاک رکھو. طریقہ یہ کیسے ممکن, جب انسان اپنے آپ کو پاک رکھ سکتا اس کا طریقہ, اور یہی طریقہ وہ جو باقی دونوں سوروں میں بھی ایک ایک آیتوں کے ذریعے سے آیا. میرا مولا کہہ رہا تین لائنوں کا خطبہ ہے, کوئی طویل خطبہ نہیں, کیا تم نے قوم سمود کا انجام نہیں پڑھا؟ سورہ والشمس میں انجام آ رہا, فدمدم علیہم ربہم, پروردگار نے اپنے سخت ترین عذاب کو ان کے اوپر نازل کیا. لیکن میرا مولا کہہ رہا ایک سوال کرنے کے بعد پھر اس کا جواب دے رہا, مگر قوم سمود پہ یہ عذاب کیوں آئے, کیوں آئے؟ انہوں نے گناہ کیا, لیکن وہ گناہ انہوں نے نہیں کیا. قوم سمود پروردگار کا ایک حکم نہیں مانا, کون سا حکم؟ ایک اونٹنی کو بھیجا جا رہا, انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دی. اگر لفظ ذبح اونٹنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا, اسے پے کر دی. لیکن میرا مولا خود کہہ رہا یہ گناہ تو فقط نو آدمیوں نے کیا, اور اذن بہت اشقا, اور دسواں یہی اشقا. اشقا عربی کی سپرلیٹیو ڈگری, سب سے شقی. دس آدمیوں نے گناہ کیا, قرآن کہہ رہا ساری قوم پہ عذاب آ رہا. سوال میرا مولا کر رہا, جگہ نہج البلاغہ ہے جہاں یہ سوال ہو رہا, کہ آخر دس آدمیوں کے عذاب پر ساری قوم کو خدا نے کیوں تباہ کیا؟ اور وہ تباہی, وہ عذاب ایسا کہ ہر سال عید و بقرعید کے دن ہمارے دماغ میں یہ پیغام ڈالا جائے, قوم سمود کو یاد کرو, قوم سمود کا انجام دے, قوم سمود کا حشر دے. ہر سال عید و بقرعید خوشی کے دو اہم ترین موقع, اور قوم سمود ہمارے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے. میرا مولا اسی حوالے سے سوال کر رہا پورے نہج البلاغہ میں. کوئی ایک خطبہ ایسا نہیں جس میں میرے مولا نے کسی نبی کی قوم کے عذاب کا ذکر کیا, جبکہ زیادہ مشہور قوم لوط کا عذاب کسی ایک خطبے کا موضوع نہیں, قوم سمود کا عذاب پورے خطبے کا موضوع, اور وہی قوم سمود ہر عید کو یاد دلائی جا رہی. اور میرا مولانا پہلے سوال کر رہا، دس آدمیوں کی غلطی پہ ساری قوم کو عذاب دیا، خدا عادل بھی، غلطی دس آدمی کر رہے، عذاب ساری قوم پہ آ رہا، ملائیے ان ساری کڑیوں. تو وہی پیغام ملے گا جو رمضان کی آخری رات سے لے اگلے سال شعبان کی آخری رات تک یاد رکھنا. اور وہ پیغام کیا؟ میرے مولا کا جواب کہا، ساری قوم پہ عذاب اس لیے آئے کہ گناہ کرنے والے دس، مگر ان کا ہاتھ پکڑنے والا اور ان کے سامنے نہیں ہمیں منکر کرنے والا اور انہیں اس گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں. قوم سمود کی غلطی یہ نہیں کہ انہوں نے پروردگار عالم کی نشانی ناقہ صالح کو طے کیا، وہ دس آدمیوں کی غلطی ہے، وہ قوم کی غلطی نہیں. عذاب اس لیے نہیں آیا، سورہ والشمس میں فضل دما علیہم ربہم بذنبہم، ساری قوم کے گناہ کی وجہ سے عذاب آیا، یہ دس آدمیوں والا نہیں. قوم کا عذاب یہ کہ انہوں نے یہ دیکھنے کے باوجود کہ ان کے سامنے حکم خدا کو پامال کیا جا رہا، ان کے سامنے ظالموں کا ایک گروہ کھڑا ہو صریحاً حکم خدا کے خلاف ورزی کر رہا، اپنے گھر میں بیٹھنے کو غنیمت سمجھا، خود اپنے ذاتی عمل کو کافی سمجھا، اور یہ خیال کرتے رہے، یعنی یہ ان کے جملے تو نہیں لیکن خیال یہ کرتے رہے کہ ہمیں اپنی قبر میں جواب دینا، انہیں اپنی قبر میں جواب دینا، ہماری نمازیں مکمل، ہمارے روزے صحیح، ہمارا حج ہو چکا، ہم اپنے سارے واجبات کر رہے، ہم اپنے آپ کو حرام سے بچا رہے، یہی سوچتے رہے. اور پروردگار عالم کا وہ سخت ترین عذاب ان پہ آیا کہ قیامت تک ہر عید و بقرعید کے دن ہر مومن کو ان کا عذاب یاد دلایا جا رہا، اور اس انداز کے ساتھ کہ غیر مومن کے کان بھی کھڑے ہو جائے کہ خدا ایک نہیں دو نہیں سات مسلسل قسمیں کیوں کھا رہا، کیا بات خدا کو کہنا. تو پتا چلا بات یہ کہنا کہ اے ماہ رمضان کو اس کے مہینے کی ساری عبادتوں کے ساتھ انجام دینے والوں، یہ سوچ کے نہ بیٹھ جانا کہ اب اگلے رمضان تک تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اب تو ذمہ داری شروع ہوئی ہے. رمضان کے ذریعے تو تمہیں یہ پیغام ملا ہے کہ آئندہ کیا کرنا ہے، آئندہ کس طرح سے ہر اس جگہ تمہیں صدائے احتجاج بلند کرنا کہ جہاں پہ خدا کا کوئی حکم توڑا جا رہا ہو، چاہے یہ تمہارے اندر سے نفس میں چھپا ہوا شیطان وہ تمہیں خدا کے خلاف لے جائے، تب بھی احتجاج پہلے تمہیں کرنا، چاہے وہ تمہارے گھر کے اندر، چاہے وہ تمہارے خاندان کے اندر. ہاں طریقہ مختلف، شرائط الگ، لیکن وہ تو بات کی چیزیں. پہلے یہ سمجھ میں تو آئے کہ رمضان کا پیغام کیا، تو روزے اختتام نہیں ہے کسی عبادت کا، روزے آغاز ہے اس عبادت کا جو ہمیں سارا سال انجام دینا. اور ضمنی طور پر رمضان کے روزوں ایک مقصد یہ بھی حاصل ہو گیا کہ شیطان اس حوالے سے جو آپ کو گمراہ کر سکتا اس کا جواب ضمنی طور پر رمضان نے دیا، اور زیادہ واضح طور پر اس کا جواب حج نے دیا. شیطان کیا بہکا سکتا؟ لیکن سب سے پہلے شیطان ہمیں ایک ہی چیز سے بہکاتا، وہ کیا ہے؟ جو قرآن نے بھی کہا، یا اے جو کمل بکر، شیطان تمہیں اور کسی چیز سے ڈرائے کہ نہ ڈرائے، بکرو باقے سے ضرور ڈرائے، اور امر بالمعروف پر نہیں انل منکر جو سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے سامنے آتی وہ یہی چیز کی کہیں اس کے حفظ کو نقصان نہ پہنچ جائے. پھر آگے بڑھتے بڑھتے مسئلہ جاتا اپنی جان کو، اور جان کو جب نقصان پہنچے تو ویسے ہی عادل خدا نہیں ارحم الراحمین خدا نہیں انل منکر کو ثابت کر دیا وجود کے مقامات کے کربلا کی مانے، لیکن اس نقصان جان کے نقصان کے علاوہ باقی شیطان ہمیں ڈرا سکتا، خصوصیت کے ساتھ یا اے جو کمر فخر تمہیں فخر و فاقے سے ڈراتا. اب فخر و فاقے کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، آپ کا ذہن جہاں پہنچ کے رک رہا وہ بات میں کر ہی نہیں رہا، آپ کا ذہن یہی پہنچ کے رک رہا ہو کہ فخر و فاقے سے مطلب یہ کہ شیطان یہ ڈرائے کہ اگر تم نے اللہ رسول کی بات کی، اگر تم نے دین اور ایمان کی بات کی تو نوکری چھوٹ سکتی، کاروبار کو نقصان پہنچ سکتا، یہی تو ہے فخر و فاقے کا ڈر. جی نہیں، یہ بات تو ہے ہی نہیں، یہ تو پھر بھی انسان برداشت کر. جہاں تک قرآن لے جانا چاہتا اور جہاں تک میرا ذہن جا رہا وہ اس سے بڑی بات، وہ کیا؟ اپنے فخر و فاقے کو انسان پھر بھی برداشت کر لیتا، اولاد کی تربیت میں جہاں جہاں انسان سرینڈر کرتا، اس سب کا تعلق بھی اس کی فخر و فاخر سے کہ آگے جا کے کیا ہو. اپنی نوکری چھوٹ جانا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں, اپنے کاروبار میں نقصان پہنچ جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اگر لڑکی کی تربیت اسی حجاب کے ساتھ کی گئی تو کسی اچھی جگہ شادی ہونا مشکل لگتا, اور اچھی جگہ شادی نہ ہونے کا نقصان کیا, جو اچھی اور بری ہمارا معاشرہ جسے سمجھتا اس کا نقصان کیا. اس کا نقصان یہ ہے کہ بیٹی کی وہ زندگی نہیں گزرے گی جو عیش و آرام والی زندگی کہلاتی. یا یہ تو تمہیں فخر, شیطان تمہیں فخر سے ڈراتا ہے, مگر کون سا فخر, اپنا نہیں, اپنا فخر انسان پھر بھی برداشت کر, اپنی غربت انسان پھر بھی برداشت کر. جہاں تک اپنے حصول رزق کی افسوس پر انکم کی بات آ رہی ہے, اس کا نقصان انسان پھر بھی برداشت کر. نہیں, جو اصل چیز سوچنے والی وہ یہ کہ اولاد کے حوالے, یہی تو آدمی سوچتا کہ اگر لڑکی اسی طرح اس حجاب کے ساتھ رہی تو یقینی طور پر اچھی جگہ شادی نہیں ہوگی, مکان اچھا نہیں مل سکے, گاڑی اس کو نہیں مل سکے گی, وہ عالیشان زندگی اس کو نہیں ملے گی. یہ سب کیا, یہ وہی فخر و فاقے کا ڈر تو ہے کہ ہماری بیٹی کی زندگی میں کہیں سہمتی اور پریشانیاں نہ آ جائیں. اگر آپ تربیت اولاد اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز سے کرنا چاہتے جو خدا اور رسول کا تقاضا, تو اس میں بعض اوقات, بلکہ اب تو پاکستان کا ماحول اتنا بگڑ گیا کہ اکثر اوقات اچھے تعلیمی ادارے قربان کرنا پڑے, اچھی جگہ سے اٹھانا پڑے, کیونکہ اتنا زیادہ اسکولوں کے اندر یہ ڈانس اور میوزک اور اس کو بڑھا دیا گیا کہ خان آخر انسان کو یہ چیزیں چھوڑنا پڑ رہی. اور اس کے علاوہ بہت ساری اور ایسی چیزیں جن کی بنا اچھے تعلیمی اداروں کا نقصان. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا, اولاد کی اچھی تعلیم نہیں, اولاد کی اچھی تعلیم نہیں ہوئی تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ آئندہ اس کے لیے کوئی اچھا جاب یا اچھا روزگار مشکل ہو جائے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہی فخر و فاقہ. جائیے جو شیطان نے کتنا تھا, جو خدا نے شیطان کا یہ قول اتنا نقل کی کہ وہ تمہیں فخر و فاقے سے ڈرا تھا, وہ شیطان بھی کہتا کہ میں مومن سب سے بھی کوئی کسی کو سمجھتا جو نہ کہ ایک حدیث, شیطان پدفا دیتے وقت مومن کے پیروں اس طرح کیوں لپٹ جاتا ہے جسے بلڈر ڈال دی گئی. باقاعدہ پوری تفریح شیطان کہتے ہیں وہ وہی کہ فخر و فاقہ ایک ایسی چیز جو آدمی کے لیے سب سے ڈرونی, اور مومن پہلے امتحان سے گزر جاتا. یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ, اگر کہ دنیا کے اکثر لوگ یہی پہ ہار جاتے, یعنی اپنے گھر کی مالی پریشانی. لیکن الحمدللہ اب ایک ایسا گروہ تیار ہو چکا جو اس پریشانی سے تو گزر جاتا. ایسے ہی لوگ جنہوں نے پہلے بینک کی اچھی خاصی لگی لگائی نوکریوں کو چھوڑ, اور ابھی جب ان کے سامنے دوبارہ وہ ماحول بن رہا, آج کل ایک مرتبہ پھر بینک کے جاب بہت زیادہ آنے لگے, پھر بھی وہ اس کو قربان کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ اس کا نہیں, مسئلہ اس کا ہے کہ جہاں آپ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت, جہاں آپ اپنے بیٹے کی صحیح تربیت, جہاں آپ ان کی تعلیم, جہاں پہ آپ ان کا ماحول, بہت سی چیزوں پہ اس لیے کمپرومائز کر دیتے ہیں معاشرے سے کہ ہم خود تو ان تمام چیزوں کو فیس کر لیں گے, بیٹے اور بیٹی کے لیے مسئلہ نہ ہو. یہ وہی چیز ہوگی کہ شیطان یا اے کمل فخر وہ تمہیں فخر و فاقے سے ڈرا رہا. تو رمضان جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ سارا سال آپ کو قوم ثمود کے انجام سے عبرت حاصل کرنا, اس سے بچنا. اور میں نے تقریر کے شروع میں کہا کہ رمضان کے بعد یہی پیغام اگر واضح ہو کے آتا ہے تو حج, اور حج کے حوالے سے بقرعید کی نماز, اور بقرعید میں پھر قوم ثمود کا انجام, تو اب یہ شیطان اس راستے میں رکاوٹ بنے گا. رمضان اس کا جواب دیا, فخر و فاقے سے ڈرا تھا. رمضان اس چیز کا جواب کہ مومن کو اللہ نے اتنی طاقت اور استطاعت دی کہ وہ چاہے تو فاقے کے ساتھ زندگی گزار سکتا. آج کل دنیا کے تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے انسانی جسم میں اتنی صلاحیتیں رکھی کہ اگر وہ اپنی ساری طاقتیں اور صلاحیتیں استعمال کرنا سیکھ جائے, دماغ کا صرف 10% حد تک ہم استعمال کر سکے, 90% اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہی نہیں, تو وہ معجزے جو ہم کتابوں میں انبیاء کے پڑھتے وہ انسان بھی دکھا سکتا. البتہ یہ دوسری بات کہ کوئی انسان اس صلاحیت کو پورا استعمال کر نہیں پائے گا, لیکن پھر بھی اتنی صلاحیت, چنانچہ کرائسس, چنانچہ بحران کے موقع پہ انسان کو خود اندازہ ہوتا کہ میں کتنی چیزوں کا سامنا کر سکتا تھا جو عام زندگی میں ڈرتا رہتا. بس رمضان اسی چیز کا ایک پیغام. تم ڈرتے ہو کہ فاقے کے ساتھ زندگی کیسے گزرے؟ دیکھو رمضان, چاہو تو تم فاقہ کر بھی سکتے ہو. اور یہ نہیں کہ اس سال سنا ہے کہ کراچی کے رمضان بہت آسان گزرے, موسم بہت ٹھنڈا. نہیں, ابھی 3-4 سال پہلے جب گرم ترین دنوں اور طویل ترین دنوں مئی جون کے روزے بھی اسی طرح تھے, اور ابھی ہم نے دیکھے روزے رکھنے والے اس وقت بھی روزے رکھ رہے, چاہے پیاس سے نڈھال ہو رہے ہوں, چاہے کتنی ہی تکلیف ہو رہی. تو مسئلہ سردی گرمی چھوٹے اور بڑے کا نہیں, جسے رکھنا ہے اس نے رکھ کے دکھا. تو یہ پیغام کہ خود اپنی صلاحیتوں کو پہچانو, تم چاہو تو خود بھی فاقے کر سکتے ہو, تم چاہو تو خود بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا سکتے ہو. ٹھیک, فقہی اعتبار سے یہ چیز واجب نہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں جانا چھوڑ دیتے یا ایام اذان. ٹھیک ہے, فقہی اعتبار سے یہ نہیں, یہ میں غلط کہہ گیا, میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ دوسری بات. ویسے تو یہ واجب, لیکن ایسا نہیں کہ فقہی اعتبار سے اگر کوئی گانا سنے تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا, فلم دیکھے تو روزہ اس کا باطل ہو گیا. اگرچہ اس سے بچنا تو ہے, لیکن جس تصور یہاں تک بہت سی ایسی عورتیں نظر آتی ہیں جو عام زندگی میں کتنا ہی بے حجاب مردوں کے سامنے جائے, رمضان کے اندر لپسٹک تک لگانا چھوڑ دیتی, چاہے ان کا خیال یہی کہ اس کی وجہ سے یہ روزہ ہمارا غلط نہ ہو. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی انسان حرام کام کر کے روزہ رکھے گا, روزہ غلط ہو کے نہ ہو, بہرحال قبول تو نہیں ہو. صحیح ہونا الگ, قبول ہونا الگ, اس بحث کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں گانے کے بغیر نہیں رہ سکتا, جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر حرام اور حلال کے چکر کو اپنی روٹی میں بھی شامل کر دوں تو میرے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا, رمضان ایک اسمال اسکیل کے لیے پیغام. یہ چیز مجھے واضح نہیں کرنا, یہ تو رمضان کے شروع میں آپ سنتے, مجھے بیان یہ کرنا تاکہ اس کے حوالے سے وہ ڈر دل سے نکل جائے کہ جو نماز عید کا پیغام بنا, اور پھر یہی چیز اس سے بڑے اسکیل پر حج میں آتی. حج اس کی تاریخیں قریب آ رہی, اور جو سبب بنے یہ 3 مزید درس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ درس بند ہو جائے. حج, حج میں یہی چیز اور واضح ہو, رمضان کی حد کچھ دنیا کے عیش و آرام وہ آدمی نہ خود چھوڑ, اور کھانا پینا. حج میں اس میں 2 اور چیزیں بڑھ جاتی. یہ 3 اہم ترین مسئلے بیان کیے جاتے ہیں انسانیت, ان میں سے ایک کا جواب رمضان روٹی, اور باقی 2 مسئلے ہیں کپڑا اور مکان, اس کا جواب حج. حج کم سے کم 5 دن, پورے حج کی بات میں نہیں کرتا ہوں, کم سے کم 5 دن, اسے بھی کم کر لیجیے, کم سے کم 3 دن. وہ تو ایسے گزرتے ہیں کپڑا, حاجیوں سے پوچھئے کہ وہ کیا کپڑا اس وقت پہنتے, کپڑا ہی نہیں پہنتے. اسے کپڑا تو نہیں کہا جائے گا کہ سارے کپڑے اتار کے 2 چادریں لپیٹ, حتیٰ یہ کہ اندر ویئر تک پہننے کی اجازت نہیں, حتیٰ یہ کہ موزے تک پہننے کی اجازت نہیں, حتیٰ یہ کہ سر پہ چھوٹی سی ٹوپی تک ڈالنے کی اجازت نہیں. اور مکان خصوصیت کے ساتھ عرفات کا دن اور مصطلفہ کی رات. کیا مکان عرفات میں جائیے, مکے کے ایئر کنڈیشن مکانوں سے نکال کے ایک دم صحرا کے ایک ایسے ٹینٹ میں پھینک دیا گیا جسے ٹینٹ بھی نہیں کہا جائے, اور ابھی اس ٹینٹ میں ہم نے 10 گھنٹے گزارے. اب اس کے بعد جو رات آ رہی وہ سایہ بھی ہمارے سر سے چھین لیا گیا, اور سڑک کے کنارے پوری رات گزارنے کا حکم ہو. یہ انسان کو اس کی اپنی صلاحیتوں سے آگاہ کیا جا رہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ روٹی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی, گزرتی رمضان میں دیکھ. تم یہ سمجھتے ہو کپڑے کے بغیر زندگی نہیں گزرتی, گزرتی حج میں جا کے دیکھو. تم یہ سمجھتے ہو کہ عالیشان مکان کے بغیر نہیں رہ سکتے, رہ سکتے ہو. عالیشان تو چھوڑ, بس سے پس مکان بھی نہیں, سڑک کے کنارے بھی رہنے پہ آ جاؤ تو سڑک کے کنارے بھی رہ سکتے ہو, جا کے دیکھو. اب ایک طرف ٹھیک ہے, یہ ساری زندگی کی بات اور ایک رات کی بات فرق تو ہے, لیکن ایک طرف وہ حوصلہ بڑھایا جا رہا, اور ہمیں خود ہماری اپنی طاقت سے آگاہ کیا جا رہا. چنانچہ مجھے یاد کہ آج سے 2 سال پہلے جب یہی تقریریں ہو رہی شوال اور حج کے درمیان, اس وقت میں نے قرآن کے حوالے سے بات کی کہ ابھی آپ نے رمضان میں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حج کی آیتیں جہاں ختم ہوتی ہیں سورہ بقرہ، اس کے بعد کیا شروع ہوگا؟ تین آیتیں چھوڑ کے حج کی آیتیں شروع ہوتی، یہاں رمضان کی آیتیں ختم ہوتی ہیں، تین آیتوں کے بعد حج کی آیتیں شروع ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان اور حج ایک ہی پیغام کے دو حصے ہیں. اور پیغام کیا ہے؟ یہ عید کی نماز سے ملا، بقرعید کی نماز میں جا کے مکمل ہوگا. اور وہ یہ کہ گناہ کرنے والے گناہگار سے خدا جتنا ناراض، اتنا ہی ناراض اس نیک و کار سے جو گناہ کے سامنے چپ رہے، جو گناہ کے سامنے خاموش رہے. اور ایک چیز آخری، بس یہ میرا آخری جملہ ہے، گھنٹہ بھی غالباً ہونے والا، وہ یہ اس دوران شیطان آپ کو جو بہکا سکتا، اولاد کو اس طرح سے مت تربیت، اس اسکول سے اپنے بچے کو مت اٹھاؤ، بیٹی کو اتنا زیادہ مذہبی نہ بنا، وہ ساری باتیں ہوں. اب لے کے ایک آخری چیز اور ہے جو شیطان آپ کے دل میں پیدا کر سکتا. ابھی تک تو وہ چیزیں جو شیطان آپ کو نقصانات سے ڈراتا، اس کا تو جواب یا رمضان ہے یا حج. اب ایک چیز اور، ٹھیک ہے آپ نے یعنی حوصلہ جمع کیا، دل سرا کیا اور کہا کہ جو خدا نے کہا اس پہ عمل کرنا، تو شیطان صرف ایک خیال آخر میں ڈال دے، اور وہ کیا ہو؟ وہ آپ کے اپنے نقصان کا نہیں ہوگا، وہ آپ کی اولاد کے نقصان کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو پھر بھی آپ قربانی دے لیں گے. وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ دیوار سے سر ٹکرانے سے فائدہ کیا، اتنا بگڑ گیا ہے ماحول، اتنا خراب ہو گیا ہے ماحول، تم کہے جاؤ، لیکن جب ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں اور ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کے لگی، تو ایک اکیلے آدمی کیا کر سکتا ہے؟